أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبتا فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. دون الأمم الماضية والقرون السالفة صلوات على محمد وآل محمد. صحیفہ سجادیہ ہمارا عنوان ہے، سلسلے کی تیسری مجلس ہے. آپ کی خدمت میں اس کتاب کی اہمیت اور اس کتاب کے مطالب کو پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ دوسری دعا سے متعلق اور اس کے مطالب کے عنوان سے متعلق کچھ بات پیش کروں، حدیث کی اہمیت پہ ایک اور بات کو پیش کروں گا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث جب معصوم فرما رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑا فرق عام لوگوں میں اور معصومین میں یہی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ پیغمبر ہم جیسے ہیں یا اہل بیت ہم جیسے ہیں. سب سے بڑا فرق یہ ہے، ہم سارا دن بولتے رہیں وہ کچھ نہیں بنتا، لیکن پیغمبر اسلام جو کہہ دیں وہ حدیث ہے. معصومین جو کہہ دیں حدیث ہے، جو کام انجام دیں وہ سنت ہے. ان کا ہر ہر کام ہر ہر فعل حجت ہے. صرف اپنا کام نہیں بلکہ ان کے سامنے کوئی کام انجام دیا جائے اور وہ اس کی تائید کر دیں، اسے بھی سنت کہا جاتا. کسی کام سے نہ روکیں، اس کا مطلب ہے جائز ہے کیونکہ معصوم نے نہیں روکا. تو معصومین علیہ السلام کا درجہ مقام کچھ اور ہے. اب حدیث معصوم کا فرمان ہے. حدیث کی اہمیت سے متعلق چند باتیں پیش کروں گا جلدی جلدی کہ اب حدیث جب وہ فرما رہے ہوتے ہیں تو بہت سے افراد سنتے تھے، حفظ کرتے تھے اور پھر دوسروں تک منتقل کرتے، پھر بیچ میں پابندیاں آ گئیں حدیث بیان کرنے پہ. بیان کرنے والے بعض اوقات اگر ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث احاد. ہمارے ہاں علم حدیث میں احاد واحد ہے، جس کا راوی صرف ایک ہے، یا چین یا اس کا سلسلہ سند صرف ایک راوی ہے، وہ احادیث احاد ہے. زیادہ ہوں تو متضائف بھی ہو سکتی ہیں، متضافر بھی ہو سکتی ہیں، یعنی پانچ سے زیادہ اسناد ہوں. بعض کا دو تین سند ہوتی ہیں، بعض کا پانچ سے زیادہ. توجہ ہے اب تک؟ اور بعض اوقات اہل سنت کے ہاں 10 یا اس سے زیادہ کسی ایک حدیث کی اسناد ہوں، یعنی 10 راستوں سے وہ حدیث بیان کر رہے ہوں، یعنی ایک ہی حدیث کے الفاظ پیغمبر اسلام یا معصومین سے 10 مختلف راستوں سے، اسناد سے، سند سے، یا 10 راویوں سے وہ حدیث بیان ہو رہی ہو، اسے کہا جاتا ہے حدیث متواتر ہے، متواتر حدیث. یہ یاد رہیں گی اصطلاح. اب احاد اور متواتر ذہن میں رکھیے گا. متواتر جب کئی راوی بیان کرنے والے ہوں اور کئی مرتبہ بیان نہیں کر رہے، وہ خود لکھوا رہے ہیں، لکھو اسے دوسروں تک منتقل کرنا. صحیفہ سجادیہ کا کمال یہ ہے کہ امام نے وہ دعائیں مانگی ہیں، کئی لوگوں نے سنی، پھر امام نے اپنے دونوں بیٹوں کو لکھوائیں اور کہا آگے منتقل کر دینا. اب ایک نہیں، کئی معصومین سے، کئی راستوں سے اس کی اسناد موجود ہے. تو صحیفہ سجادیہ کی سند بہت قوی ہے، اس پہ شک شبہے کی اور شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ معصومین کا کلام ہے، معصوم کا کلام، ابھی سے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں عطا کیا معصوم کے ذریعے. یہ دعائیں ہیں. دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں آج کی اس دعا کو پیش کروں، ایک حکمت پیش کر رہا ہوں. میں نے شروع میں پہلی مجلس میں کہہ دیا تھا علمی موضوع ہے اور اس کے مطالب تھوڑے سخت ہیں، لیکن میں اسے جتنا آسان بنا کے پیش کر سکتا ہوں پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا جسارت کے برابر ہے، مانگنا گستاخی اور جسارت کے برابر ہے. کیوں؟ مانگا اس سے جاتا ہے جو انسان کی ضرورت کو جانتا نہ ہو، اگر بات پہنچ جائے. اور اللہ ہر شے کی ضرورت کو اس سے بہتر جانتا ہے، ہر انسان کی ضرورت کو اس سے بہتر جانتا ہے، جانور اور پرندوں کی ہر ایک کی ضرورت کو اس سے بہتر جاننے والا خالق ہے. تو دیکھیں، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، انسان مانگتا کس سے جسے ضرورت معلوم نہ ہو، یا دوسرے جو مصلحت اور بہتری نہ سمجھتا ہو، جو مشورے کا، نصیحت کا محتاج ہو، بھئی اگر دینے لگو تو مجھے یہ دینا، مجھے اس شے کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچنا بھی اللہ پہ محال ہے، کیونکہ ہماری مصلحتیں ہم سے بہتر خدا جانتا ہے. تو اب خدا سے پھر بھی مانگنا یہ گستاخی ہے، کیونکہ وہ ہماری ضرورت بھی جانتا ہے، مصلحت بھی جانتا ہے. لیکن اللہ کتنا کریم ہے، خود ہی قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگتے رہو میں عطا کرتا رہوں گا. کتنا کریم ہے کہ یہ اس کی عظمت ہے کہ کہتا ہے مانگتے رہو میں عطا کرتا رہوں گا. اب دیکھیں، انسان مانگ سکتا ہے، جو چاہے مانگ سکتا ہے. پورے مکتبے یا چلیں عالم اسلام کے اندر احادیث بہت زیادہ ہیں، فرمان، خطبے بہت، حبیب خدا کے، آئمہ علیہ السلام، بہت فرامین موجود ہیں. دو ایسی نعمتیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں، دو نعمتیں جو کسی عالم میں نہ دین کے پاس ہیں نہ کسی مکتب کے پاس ہیں. توجہ سے سنیے گا، دو نعمتیں، میں علمی نعمتوں کی بات کر رہا ہوں، دو ایسی نعمتیں. دیکھیں، قرآن کریم سارے عالم اسلام کے پاس موجود ہے، ہمارے پاس بھی، احادیث سب کے پاس ہیں، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں جو صرف ہمارے پاس ہیں، زیارات اور دعائیں. جتنی ہمارے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں. بھائی اسی کا وہی احساس کر سکتا ہے جسے دعا پڑھنے کی عادت ہو. عزیزان کرامی، اتنی دعائیں ہیں کہ انسان کو پتا نہیں ہوتا کون سی دعا پڑھوں. دیکھیں، دعا کے اندر کبھی بھی اگر آپ نے آئمہ کی عظمت کو دیکھنا ہو تو دعاؤں میں دیکھیں یا زیارات میں دیکھیں. اس جملے کو پیش کر رہا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں. خطبہ جب معصوم دے رہے ہیں تو وہ اپنے معیار کے حساب سے دے رہے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں سننے والے کون ہیں. جب سننے والے افراد جیسے ہوں تو معصوم اپنے ہی کلام کو آسان بنا دیتے ہیں، لیکن جب وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ دعا خالق سے مانگ رہے ہیں. اب جس سے وہ دعا مانگ رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، توجہ، جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں، وہ کامل ذات ہے. اور جو دعا مانگنے والے ہیں ان میں بھی کوئی کمی نہیں، وہ خالقیت میں کمال پہ ہیں، یہ مخلوقیت میں کمال پہ ہیں. اب مانگنے والا اپنے کمال پہ، جس سے مانگ رہے ہیں وہ اپنے کمال پہ. اس لیے دعا سے پتا چلتا ہے معصوم کے کلام کی عظمت کا، دعا سے اندازہ. اس میں توحید کو بیان کیا، اس میں جو کچھ بیان کریں وہ. اعزائے گرامی، آج جس دعا کا میں نے انتخاب کیا، دوسری دعا کا، اس سے پہلے کہ میں کچھ پیش کروں، ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اندازہ لگا سکتا ہوں مجمع کہاں تک ہے، میں پوری زندگی بھی خدا کا ایک سجدہ کرتے ہوئے گزار دوں، مر جاؤں اسی سجدے میں، تب بھی میں شکر ادا نہیں کر سکتا جتنی عزت آپ لوگ مجھے دے رہے ہیں آل محمد کے صدقے میں. اور آل محمد نے یہ مجھے عطا کی کہ میں اتنے ہزاروں کے حساب سے لوگ سن رہے ہیں اور سب لوگ توجہ سے سن رہے ہیں. میں بار بار ہمیشہ صرف یہی توسل کرتا رہتا ہوں کہ مولا میری زبان سے کوئی آپ کے مکتب کے خلاف بات نہ نکلے، میں جو پیش کروں وہ آپ کی رضایت کے لیے پیش کروں. اس مطلب کو خاص طور سے اپنے نوجوانوں کے لیے، اور میں سب نوجوانوں کو تاکید کروں گا کہ تعلیم ضرور حاصل کریں، علم ضرور حاصل کریں. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے تحصیل علم ضروری ہے. کبھی یہ نہ سوچیں میری عمر گزر گئی، نہیں، کبھی ایسا نہیں. ایک بہت بڑے دانشور نے جو مسلمان بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جب میں نے صحیفہ سجادیہ پڑھی تو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر آج کسی قابل ترین پروفیسر سے کہا جائے تمہارے پاس 5 سال ہیں، تمہیں پی ایچ ڈی دی جائے گی، اسکالرشپ دیا جائے گا، وظیفہ لگایا جائے گا، پیسے دیے جائیں گے، سکون سے بیٹھ کے ایک ایسی دعا لکھ دو، ایک ایسی دعا لکھ دو جیسی امام سجاد نے مانگی ہے. کہاں وہ 58 دعائیں جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں. اگر کسی سے کہا جائے نا کہ وظیفہ ملے گا، اسکالرشپ ملے گا، سکون، پی ایچ ڈی ملے گی، ڈگری ملے گی، پیسے ملیں گے، سکون سے آرام سے بیٹھ کے ایک دعا لکھ دو، 5 سال کی مدت ہے، تو کہا کوئی سوچ کے ایسی دعا نہیں لکھ سکتا جیسی امام نے فی البدی دعائیں مانگی ہیں. فی البدی یعنی جو سوچ کے نہیں، دعا بیٹھے ہیں مانگنے کے لیے، تو کلام صحیفہ سجادیہ بنتا چلا جا رہا. اللہ اکبر. جب میں سوچتا ہوں کہ ہم کس مکتب میں آئے ہیں کہ جہاں آئمہ علیہ السلام جب دعا مانگتے ہیں تو صحیفہ سجادیہ بن جاتی ہے، جہاں انبیاء سلام کر کے کہیں، اب ہم اس کے جملوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں. آج دوسری دعا کا انتخاب کیا، امام نے خود ترتیب بتائی، میں نے دعائیں مانگی ہیں ان کو اس ترتیب سے لکھو. دوسری دعا جب شروع کرتے ہیں تو کہاں پہلی حمد پہ ہے، تحمید اللہ کی حمد کو بیان کیا ہے. اور یہاں آج ہمیشہ جب بھی دعا شروع کریں گے اکثر آئمہ الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں. اللہ نے اپنے کلام کو الحمد سے شروع کیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے، میں تو یہ کہتا ہوں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے محمد و آل محمد کو بنایا، جس کی مخلوق ایسی ہو وہ خالق کیسا ہوگا. تو عزیزان گرامی کے اب یہاں امام شروع کرتے ہیں، اب یہاں نعت بجا لا رہے ہیں، کہتے ہیں الحمد للہ الذی منا علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام جب شروع کرتے ہیں کہتے ہیں تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہم پہ مسلمانوں پہ یہ احسان کیا ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ کو ہم میں بھیجا. میں جملہ اگر پہنچا پاؤں، اگر اس جملے کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ امام کیا فرما رہے ہیں، دون الامم الماضیہ، امم جمع ہے امت کی، امام کہتے ہیں پچھلی امتوں کے بجائے اللہ نے اس امت کو محمد مصطفیٰ عطا کیے. والقرون السالفہ، قرون جمع ہے قرن کی، قرن کہتے ہیں صدی کو، کا گزشتہ صدیوں کے بجائے اللہ نے اس امت پہ احسان کیا کہ ان کی ان صدیوں کے اندر جس نبی کو مبعوث کیا، ہم جب تک کہلائیں گے قیامت تک تو سارے انبیاء کے سامنے کھڑے ہو کے جب ساری امتیں آ رہی ہوں گی تو ہم سب کے سب کہیں گے ہم امت محمدی میں ہیں. اللہ اکبر. بہت بڑا جملہ ہے، میں آج صرف اس جملے پہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا یہ منا لقد، اب قرآن کی آیت بھی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ اللہ وہ ہے جس نے ان لوگوں کے درمیان اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے جو ان پہ اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفوس کو، ان کے جسموں کو، روحوں کو پاک کرتا ہے. عزیزان گرامی کتنے باریکیوں سے اللہ بیان کر رہا ہے، لیکن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے مؤمنوں کے اوپر، کہ اس نے محمد کو مبعوث کیا. میں جملہ نہیں پہنچا پا رہا, ترجمہ نہیں کر پا رہا ہوں, سارے مجمع کی توجہ ہو اس ایک جملے کی طرف. اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے احسان کیا, لقد من اللہ, امام بھی اسی جملے کو استعمال کر رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی من علینا بمحمد, تعریف اس خدا کی جس نے ہم پہ احسان کیا کہ محمد کو مبعوث کیا. قرآن کہتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں نے احسان کیا مؤمنوں پہ, مؤمنوں پہ اللہ کہتا ہے میں نے احسان کیا مؤمنوں پہ کہ میں نے محمد کو ان میں مبعوث کیا. امام بھی کہتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے محمد کو مبعوث کیا. توجہ, وہ خدا جس نے ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں, اتنی نعمتیں دی, اتنی نعمتیں دی, کسی نعمت پہ نہیں کہا ارے دیکھتے نہیں پانی میں نے بھیجا, اتنی نعمتیں دینے کے بعد کبھی نہیں کہتا میرا احسان تو یاد رکھو میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے, لیکن نہ جانے اس نے محمد کو کس طرح سے بنایا ہے کہ وہ کہتا ہے سب کچھ دیا, لیکن وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے مومنوں کو محمد جیسا نبی عطا کیا. کتنی عظمت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. اور وہ کہتا میں نے تمہیں اس لائق سمجھا, اے مومنوں میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا کیا. اس کی عظمت کا اندازہ آپ کو ایک جملے سے ہوگا اگر میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. ہمارا نظریہ کیا ہے, کتاب ہے معراج, اس کی ہے آیت اللہ شہید سید عبد الحسین دستغیب شیرازی. آیت اللہ دستغیب شیرازی کا نام سن رکھا سب حضرات نے, شہید دستغیب بہت مشہور ہیں, بے انتہا کتاب ہے, 70 سے زیادہ کتابیں ان کی. ان کی کتاب ہے معراج. وہ کہتے ہیں معراج پیمبر کے لیے نہیں تھی, خاص طور سے سارے مجمع کی مجھے توجہ چاہیے اس ایک جملے کی طرف. معراج پیمبر کے لیے نہیں تھی, معراج یعنی عروج ترقی. معراج پیمبر کے لیے نہیں تھی, ان کے لیے کوئی ترقی نہیں تھی کہ وہ معراج پہ جا رہے تھے. نہیں نہیں, جب تک سارا مجمع نہ ہو یہ جملہ ضائع نہ ہو. سارے مجمع کی توجہ ہو, شہید اسغیب نے اپنی پوری کتاب کا پورا کا پورا جو نچوڑ میں کتاب کا دو جملوں میں پیش کروں, وہ کہتے ہیں معراج پیمبر کی نہیں ہے, پیمبر کو عروج نہیں کہ آسمان پہ جا رہے ہیں, انہیں تو 500 معراج ہوئی ہیں. پیمبر بار بار آسمان پہ جاتے تھے, یہ ان کے لیے کوئی معراج نہیں ہے, ان کے لیے عروج نہیں کہ آسمان پہ چلے گئے. کہا جب پیمبر اسلام زمین پہ بھیج دیے تو وہاں سارے فرشتے جو آسمان پہ نور محمد کی زیارت کرتے تھے ان سب نے کہا پروردگارا جب سے تو نے یہ لباس انسانیت بنا کے پہنا کے بھیجا ہے ہم نے محمد کی زیارت نہیں کی. رسول خدا کو آسمان پہ بلا لے کہ ہم ان کی زیارت کر لیں. کہ معراج تو فرشتوں کی تھی, وہ حبیب خدا کو دیکھ رہے تھے. وہ ان تمام فرشتوں کی معراج تھی کہ وہ حبیب خدا کی زیارت کے منتظر تھے کہ ہمیں عروج نصیب ہو رہا ہے. تو اب یہ معراج حقیقتاً کیا ہے کہ حبیب خدا جا رہا ہے, مجھے تفصیل میں نہیں جانا. تو اعزان گرامی کون ہے حبیب خدا؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے مؤمنوں سے کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ میں نے انہیں تمہارے درمیان میں بھیجا ہے, مبعوث کیا ہے. اور قرآن کہتا ہے جناب امیر کا اس آیت پہ, اگلی آیت جو میں پیش کرنے والا ہوں اس آیت پہ خطبہ ہے نہج البلاغہ میں, وما کانا ربک یعذبہم, اور آپ کا رب ان پہ کبھی عذاب نہیں کرے گا, وانت فیہم, اور آپ ان میں موجود ہیں, وہم یستغفرون, اور یہ استغفار کر رہے ہیں. مولا اس پہ خطبہ دے کے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کتنا با عظمت ہے. وہ کہتے ہیں میرے حبیب یہ آپ کی امت ہے اس لیے میں ان پہ عذاب نہیں کر رہا. توجہ ہو, اے میرے حبیب آپ ان میں موجود ہیں, میں ان پہ عذاب نہیں کر رہا. آپ نے پڑھا قرآن؟ قرآن کو خاص طور سے پڑھا کیجئے, چاہے ایک آیت پڑھے, پڑھیں ضرور, قرآن کی تلاوت کی عادت بنائیں. بعض اوقات گزشتہ انبیاء کی امتوں میں دیکھیں, جناب شعیب, جناب ایوب, بڑے بڑے انبیاء کی امتوں کو دیکھیں, کیوں عذاب آیا؟ کہہ رہے یہ ترازو میں تولنے میں خیانت کرتے تھے, عذاب آ گیا. توجہ, تولنے میں خیانت کرتے تھے, عذاب آ گیا. کہا شکار کرتے ہیں مچھلیوں کا, مچھلیوں نے شکایت کی ہے, کبھی مراعات نہیں کرتے, اپنی لالچ دیکھتے ہیں, کبھی جانوروں کی پرواہ نہیں کرتے, عذاب آ گیا. جناب شعیب سے متعلق دیکھیے, بڑے بڑے انبیاء سے متعلق, جناب صالح سے متعلق, اونٹنی کا کوہان کاٹ دیا, عذاب آ گیا. کن کن چیزوں پہ امتوں پہ عذاب آئے ہیں؟ آج وہ تمام گناہ اگر آپ قرآن میں پڑھیں گے تو امت محمدی کے اندر وہ گناہ ہو رہے ہیں, لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ عذاب نہیں آ رہا؟ اس لیے نہیں کہ ہم اتنے اچھے ہیں, کیونکہ امت محمدی ہیں. کم از کم احسان مند تو ہوں کہ پروردگارہ تیرا کرم ہے تو نے امت محمدی میں پیدا کیا, ہمیں رسول خدا کی امت بنایا. میں سب سے متعلق پیش کروں گا, لیکن آج امام کے جملے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ الذی من علینا بمحمد, تعریف اس خدا کی جس نے ہمارے درمیان رسول خدا محمد مصطفیٰ کو بھیجا. دعاؤں میں جہاں پہ بھی جائیں آپ, کسی بھی امام کی دعا ہو, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے 12ویں امام تک کی سب کی دعاؤں میں دیکھیں رسول خدا کا خاص ذکر ملے گا. وہی بتا سکتے ہیں عظمت رسول خدا جو اہل بیت ہوں. اہل بیت محمدی تو بتا سکتے ہیں. تو آل محمد علیہ السلام نے بتایا ہے, اذان گرامی پیش کر رہا ہوں کون ہے. یہاں تک چند احادیث کو جلیلی پیش کروں گا. یہاں تک دعاؤں میں ہے, آئمہ علیہ السلام کہتے ہیں احادیث میں ہے کہ الدعاء محجوب, دعا ایک حجاب میں رہتی ہے. ایک مثال دینا چاہتا ہوں, اگر ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جو ساؤنڈ پروف ہو, ساؤنڈ پروف سمجھتے ہیں نا, آواز باہر نہ آ سکے, موٹی موٹی دیواریں ہوں, اس کے اندر ایسا سامان لگا دیا گیا ہو کہ آواز باہر نہ آئے, وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے چیختے رہیے, جتنے بھی لوگ باہر ہیں کچھ نہیں سن سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ساؤنڈ پروف ہے, اس کی آوازوں کو بند کر دیا باہر نہ آ سکیں. امام فرماتے ہیں کہ دعا محجوب ہے, حجاب میں رہتی ہے, اس کی آواز باہر ہی نہیں جاتی, آپ ہی تک رہتی ہے. توجہ توجہ, سارے مجمع کی توجہ ہو, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. اذان گرامی معصوم فرماتے ہیں دعا محجوب یعنی چھپی ہوئی رہتی ہے, آواز ہی نہیں جاتی, یہ دعا یہیں رہ جاتی ہے, عرش تک جاتی ہی نہیں ہے, پروردگار سنتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ نہیں سن سکتا, کیونکہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو خالق سنے تو پھر جتنے بھی گناہ ہو پھر بھی وہ خالق دعا کو سنے گا اگر پہلے اور بعد میں محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھو. تب تک حجاب میں ہے, حتی یصلی, جب تک کہ صلوات نہ بھیج دی جائے محمد و آل محمد پہ. تائیدان گرامی یہ سارے حجابات خود بہت کھلنے لگتے ہیں جب ان کو یاد کرنے کے بعد انسان دعا مانگتا ہے. تو اب آئمہ علیہ السلام نے دعاؤں کو شروع کیا حبیب خدا کے نام سے, ہمیشہ ان پہ درود بھیجا. آئیں ذرا ایک اور چند احادیث حبیب خدا سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے متعلق کیوں. اب ایک سیرہ حلبیہ سے پیش کر رہا ہوں, شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے, جلد نمبر 1 کے اندر ہے. جب میں پیش کرتا ہوں یہ تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جب اس کو پڑھتا ہوں جب دہراتا ہوں کیفیت بدل جاتی ہے. کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا, اے موسیٰ کلیم اللہ, میرا ایک مقرب بندہ, بہت میرا مقرب تھا, میرا ولی تھا, اس کا انتقال ہو گیا ہے ایک بستی میں, لوگوں نے اسے دفنایا نہیں ہے, آپ جائیے جا کے اس مقرب بندے کو دفنا دیجئے. جناب موسیٰ چلے, اٹھے, پہنچے, اس بستی میں آئے, اور آنے کے بعد بستی والوں سے پوچھا, کہا اللہ کا ایک مقرب بندہ تمہارے درمیان انتقال کر گیا, مجھے اس کا نام بتاؤ. سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, کہا کوئی اللہ کا مقرب بندہ انتقال کر گیا؟ کہا نہیں. کہا اے موسیٰ, ہماری بستی میں اللہ کے کسی مقرب بندے کا انتقال نہیں ہوا. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا تو نے اسی بستی میں بھیجا تھا؟ کہا موسیٰ اسی بستی میں انتقال ہوا. کبھی تمہارے درمیان میں ہے؟ اللہ کہتا ہے اسی بستی کے اندر ہے. سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, پوچھنے لگے, ہر گھر میں پوچھا, بستی چھوٹی سی تھی, کہ اس گھر میں کسی اللہ کے مقرب کا, کسی مقرب بندے کا, اللہ کا بہت قریبی ہو, اللہ کا محبوب ہو, اس کا انتقال ہوا؟ کہا نہیں. جناب موسیٰ نے کہا اچھا کسی کا انتقال ہوا؟ کہا ہاں, ایک بہت گنہگار تھا, بد کردار تھا, ہم اس کا جنازہ اٹھا کے کوڑے پہ پھینک آئے ہیں, ہم نے اسے دفنایا نہیں ہے. تو جناب موسیٰ گئے, کہا پروردگارا کہیں یہی تو نہیں ہے؟ کہا ہاں موسیٰ, یہی میرا مقرب تھا. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ, کہ یہی میرا مقرب تھا. جناب موسیٰ نے اٹھایا, اسے غسل و کفن دیا, جنازہ پڑھایا, دفنایا, پھر سوال کیا, کہ پروردگارہ یہ ساری بستی کہتی ہے گنہگار تھا, تو کہتا ہے تیرا مقرب تھا, پروردگارہ راز کیا ہے؟ کہ موسیٰ بستی بھی صحیح کہتی ہے, انہوں نے صرف اس کے گناہ دیکھے. توجہ,
کب بستی بھی صحیح کہتی ہے انہوں نے صرف اس کے گناہ دیکھے ہیں. کب پروردگارہ تجھے کیوں اتنا پسند تھا, تیرا اتنا مقرب کیوں بنا؟ کب موسیٰ اس کی ایک عادت تھی, کلما نشرت تورات تھا, کلما نشرت تورات جب بھی تورات کھولتا تھا, وہ نظر اللہ اس میں محمد, میں توجہ سارے مجمع میں کی, کہ موسیٰ اس کی ایک عادت تھی, بہت گنہگار تھا میں جانتا ہوں گنہگار تھا, لیکن موسیٰ اس کی ایک عادت تھی, مجھے کیوں اتنا پسند تھا؟ کلما نشرت تورات وہ نظر اللہ اس میں محمد قبلہ وضعہ علی عینہ وصلی علیہ. موسیٰ جب بھی تورات کھولتا میرے حبیب محمد مصطفیٰ کے نام کو دیکھتا تو چومتا تھا, آنکھوں سے لگاتا, پھر ان پہ صلوات پڑھتا تھا. کا جب بھی تورات کھولتا میرے حبیب کے نام کو دیکھتا بہت چوم کے آنکھوں سے لگاتا, ووضعہ علی عینہ اپنی آنکھوں سے لگاتا, وصلی علیہ ان پر ان کی آیت پہ درود پڑھا کرتا تھا. کہا موسیٰ وہ سارے گناہ ایک طرف, لیکن وہ اس کی ایک عادت مجھے اتنی پسند تھی میں نے اسے اپنا مقرب بنا دیا تھا. ارے حبیب خدا کے نام سے محبت رکھنے والا ایسا ہو, نام سے نہیں پہنچا سکا بھئی, یہ ملا نہیں تھا, شخصیت کو نہیں جانتا تھا, زیارت نہیں کی تھی, صحابی نہیں بنا تھا, صرف نام سے اتنی محبت تھی. جسے نام سے اتنی محبت ہو گنہگار بھی ہو تو مقرب ہے, اور جسے آل سے محبت ہو اذان گرامی, یہ حبیب خدا کا نام ہے جو تمام حجابات کو ہٹاتا ہے. کبھی بھی کوئی گناہ نہ کرے رسول خدا کا نام لے کے, رسول خدا کا نام برکتوں کا نعمتوں کا سبب بنتا ہے. وعجل فرجہ. تو اذان گرامی آپ نے دیکھا قنوت کے اندر بھی جب ہم دعا مانگتے ہیں تو پہلے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد پڑھتے ہیں, آخر میں بھی. کیوں مولا یہ صلوات ہی کیوں قبول ہے؟ کہا اللہ نے بھی تو کہا ہے نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیونکہ اللہ کہتا ہے وہ اور اس کے ملائکہ بھی رسول خدا پہ درود و سلام بھیجتے ہیں, اے ایمان والا تم بھی درود و سلام بھیجو. تو اس لیے یہ وہ عبادت ہے جو کسی حالت میں رد نہیں ہے. اگر ابتدا رد نہ ہو, انتہا رد نہ ہو, تو پھر جو درمیان میں شے ہوگی وہ بھی رد نہیں ہوگی. تو اس لیے دعا کو ہمیشہ جب بھی رکھو درمیان میں رکھو درود و صلوات کے. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, اب ہم یہ کیونکہ آیت میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, نبی پہ درود بھیجتے ہیں, تو ہم کیوں کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد؟ ہم بھی کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد. توجہ ہے بھائی, آیت نے کہا ہے یصلون علی النبی, نبی پہ درود بھیجتے ہیں, نبی پہ سلام بھیجتے ہیں, تو پھر ہم کیوں آل کو لازمن شامل کرنا سمجھتے ہیں, لازم سمجھتے ہیں؟ تو کیونکہ حبیب خدا نے فرمایا, سارے صحابہ کا مجمع تھا, لا تصلوا علی صلاۃ البتراء, مجھ پہ دم بریدہ صلوات مت بھیجا کرو. قیل یا رسول اللہ ما صلاۃ البتراء, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دم کٹی صلوات کیا ہوتی ہے, دم بریدہ صلوات کیا؟ کہ جب تم مجھ پہ صلوات بھیجتے ہو میری آل کو شامل نہیں کرتے تو یہ دم بریدہ صلوات ہے. جب بھی مجھ پہ درود بھیجو صلوات بھیجو تو میری آل کو ضرور شامل کرو, کیونکہ میرے دشمن مجھے ابتر کہا کرتے تھے, اللہ نے مجھے کوثر عطا کیا. کہ اللہ نے کوثر عطا کیا اس لیے میری آل کو ہمیشہ میرے ساتھ یاد رکھنا. تو اذان گرامی اس لیے تمام مسلمان, شیعہ سنی تمام مسلمان جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو تشہد میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ضرور کہتے ہیں, اور یہ راز ہے نماز کی قبولیت. اللہ اکبر سے شروع ہو کے جب تمام کر رہے ہیں تشہد میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اب قبولیت مل رہی ہے نا, قبولیت ملتی ہے جب انسان محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہے, پھر سلام کرتا ہے, السلام علیکا ایہا النبی و رحمۃ اللہ برکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ عباد کبھی سمجھ میں آیا آپ کو؟ عباد جمع ہے عبد کی. آپ نے ابھی تشہد میں پڑھا و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, عبد کی جمع ہے عباد, تو کوئی رسول خدا جیسے ہے نا, کہ جن پہ آپ سلام بھیج رہے ہیں، پہلے نبی پہ بھیجا سلام، پھر عباد پہ بھیجا، وہی عباد ہیں جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہیں. اب کون ساتھ ساتھ ہیں؟ ایک جملے سے واضح ہو جائے گا، پھر میں اس دعا کی اور مزید تشریح کروں گا. سننا پسند فرمائیں گے یہ جملہ؟ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، عقیدتوں کی، کہ جس پیارے انداز سے سب سن رہے ہیں کہ جناب امیر فرماتے ہیں اگر تم نے سنت نبوی کو سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا. میں پیغمبر کے ساتھ مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، میں پیغمبر کے ساتھ سفر میں بھی تھا، حضر میں بھی تھا، مسجد میں بھی تھا، گھر میں بھی تھا، فرش پہ بھی تھا، عرش پہ بھی تھا. میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہا کرتا. مجھے توجہ چاہیے اس جملے کی طرف. جب بھی معصوم کوئی مثال دے اس میں حکمت ضرور ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں میں حبیب خدا کے ساتھ ایسے رہا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا. ارے اتنے جانوروں کے بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں. جب بھی کوئی تشبیہ دے نا معصوم، جیسے کہا اسد اللہ، شیر سے تشبیہ دی ہے، تو شیر کے اندر شجاعت ہوتی ہے، تو وجہ تشبیہ کیا؟ تشبیہ کیوں دی ہے؟ شجاعت کی وجہ سے. جب بھی معصوم کو استعارہ استعمال کریں، کوئی مثال استعمال کریں، اس کی حکمت کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو امیر فرماتے ہیں، حضرت امیر کہتے ہیں میں حبیب خدا کے ساتھ ایسے رہا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا. ارے گھوڑے کا بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا، بکری کا بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا ہے، گائے کا بچہ بھی ماں کے ساتھ، کتنے جانوروں کے بچے ماں کے ساتھ، لیکن اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہے نہ وہ کبھی ماں سے بہت آگے جاتا، نہ ماں سے تجاوز کرتا ہے، نہ ماں سے پیچھے رہتا، نہ کبھی دائیں جاتا ہے نہ کبھی بائیں، ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے. جو قدم پہ قدم رکھ کے چلے رسالت ماں آپ کے ساتھ، اسے علی کہتے ہیں. غور فرمایا سی جانے کی راہ میں کہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں محمد و آل محمد کے تذکرے سے، ان کا نام لینے سے دعا قبول ہوتی ہے. تو امام سجاد نے اپنی تمام دعائیں، حتی دعائیں مکارم الاخلاق دیکھیں، دوسری دعائیں دیکھیں، دعائیں توبہ دیکھیں، ہمیشہ حبیب خدا کا نام ہوگا، پہلے ان کا واسطہ ہوگا، ان پہ درود ہوگا. تو دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے حبیب خدا اور ان کی آل کا ذکر ضروری ہے. اور بہت سے افراد بعض اوقات ذہن میں ایک شبہ لے آتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا اور ان کی آل سے توسل کرنا یہ معاذ اللہ بدعت ہے یا شرک ہے. آئیے ذرا مختصر سا جواب دوں گا. اذان گرامی، ان کے نام سے کوئی بھی شے منسوب ہو جائے تو وہ تبرک بن جاتی ہے. بہت سے لوگ پہنچ گئے. ان کے نام سے کوئی بھی شے منسوب ہو تو وہ تبرک ہے، دعا بھی ہو تو با عظمت ہے کیونکہ ان کی دعا ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم کا بھی یہی عقیدہ تھا، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. جب پیغمبر وضو بدا لاتے تھے تو صحابہ وہ وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. مورخین نے لکھا، شیعہ سنی مورخین نے، صحابہ ظرف میں وہ پانی لے لیتے تھے، کہ یہ پانی گرنے نہ دینا، برتن میں رکھ لو، اگر کوئی بیمار ہوگا تو پلا دینا. تو تبرک کے منکروں کو بتا دیجئے صحابہ بھی تبرک کو مانتے تھے. رضوان اللہ علیہم، حبیب خدا کے بدن سے مس ہوا پانی. اور خدا کی قسم یہاں تک ملتا ہے کہ دعا کیوں مستجاب نہ ہو. میں واقعہ پڑھ رہا تھا وہی خراسانی کتاب میں، کہتے ہیں کہ ایک صحابی کا بچہ بیمار ہوا، اس نے فوراً کہا جاؤ جا کے حبیب خدا کی ابا سے ایک دھاگا نکال لاؤ، بچہ بیمار ہے اسے اٹھا کے مسجد نہیں لے جا سکتے. وہ کنیز آئے تو حبیب خدا کھڑے ہو گئے، کائنات میں مجھے ایک اور ایسی ہستی دکھا دے جس کی اپنی حکومت ہو، رسالت ہو، ولایت ہو، قرآن کا مالک ہو، کائنات کا مالک ہو، اللہ کا محبوب ترین رسول ہو، اور ایک ادنا سی کنیز کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے، یہ عظمت ہے رسول خدا کی. اسی لیے دعائیں ان کے صدقے میں مستجاب ہیں. جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے کنیز کو حیا آئی، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے. کنیز چلی گئی، دوسری مرتبہ، تیسری، جب تیسری مرتبہ آئی حبیب خدا نے ابا اتاری، رکھ دی، اس نے دھاگا نکالا، جانے لگی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ کسی گھر سے آئی ہے، سوال کرو کیوں آئی تھی. بھائی جو بغیر سنے بغیر پوچھے جانتا ہو اسی کو تو کہتے ہیں علم غیب. کون کہتا ہے حبیب خدا کے پاس علم غیب نہیں تھا؟ تو کہا کہ پوچھو اس سے، سوال کرو کنیز سے کیوں آئی. کہا میں جس گھر سے آئی ہوں بچہ بیمار تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ابا کا ایک دھاگا لے آؤ. حبیب خدا نے جب ابا رکھی، میں نے دھاگا نکالا. وہ کنیز اس گھر کے اندر گئی، بچے کے لیے سر پہ دھاگا رکھا پیمبر کی ابا کا، وہ بچہ شفا یاب ہو گیا. صحابہ اس بچے کو پیمبر کے پاس لے کے آئے. آپ کی ابا کے دھاگے کا اثر یہ ہے، جسم کے لباس کے دھاگے کا اثر ایسا ہو. ارے لباس کا اثر ایسا ہو تو آل کا اثر کیسا ہوگا؟ عزیزان گرامی، حبیب خدا کے نام کا اثر ہے. حبیب خدا جب بھی دعائیں مانگیں، کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ حبیب خدا کا نام نہ ہو. محمد والے محمد کے نام کے ساتھ دعا کو شروع کریں. بات واضح ہو گئی ہے؟ اب آئیے ذرا، امام نے اس دعا کے اندر صفات کو بیان کیا. کہا حبیب خدا خلق عظیم کے مالک تھے. خلق عظیم دو چیزیں ہیں، ایک ہے خلق، دوسرے خلق. انسان کیسا بنایا گیا اسے خلق کہتے ہیں، اور اس کا اخلاق کیسا ہے اسے خلق کہتے ہیں. خلق اور خلق. خلق بہت سے لوگوں نے لکھا خلق ہے. ایک ہے انسان کا اپنا اخلاق کردار، دوسرا ہے اس کے جسم، اس کا چہرہ. میں کیسا ہوں اس پہ میرا کوئی قابو نہیں، کنٹرول نہیں، اللہ نے مجھے جیسا بنا دیا. یہ میرا چہرہ، لیکن میرا کردار، میرا عمل کیسا ہے یہ میرا اختیار ہے. بہت سے لوگ پہنچ گئے، مجھے سارے مجمع کی دوبارہ توجہ چاہیے اس مطلب کی طرف. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حبیب خدا کو بہت خوبصورت بنا کے بھیجا، نور بنا کے بھیجا، پاک بنا کے بھیجا، طیب و طاہر بنایا، لیکن اخلاق تو پیغمبر کا اپنا تھا، کردار تو ان کا اپنا تھا. اب سمجھ میں آیا اللہ کو اتنے محبوب کیوں تھے؟ میں نے جتنا اچھا بنایا تھا اس سے اچھا اخلاق انہوں نے سمجھایا. اب یہاں روک کے ایک اور جملہ پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی. اب امام حسین کے جملے کی عظمت کو سمجھیں جو جناب علی اکبر علیہ السلام سے متعلق کہا. پروردگارہ گواہ رہنا، ہم اس نوجوان کو بھیج رہے ہیں جو تیرے نبی کا سب سے مشابہ ہے، قولن و فعلن و منطقن، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں. بھئی یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا کمال نہیں تھا کہ ان کا چہرہ پیغمبر جیسا تھا، یہ تو اللہ کا کمال تھا کہ اس نے علی اکبر کو پیغمبر جیسا بنایا. لیکن یہ جناب علی اکبر کا کمال تھا کہ ان کا کردار پیغمبر جیسا تھا. اور فرمائے عزیزان گرامی، یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے کردار کو اتنا بلند کیا کہ حسین جیسی باعظمت ہستی کہنے پہ مجبور ہوں کہ گواہ رہنا پروردگارہ، یہ سب سے مشابہ ہے اپنے کردار میں بھی تیرے حبیب سے. یہ عظمت ہے عزیزان گرامی. اس لیے دوبارہ یہاں پہ امام کہتے ہیں کہ جو سب سے باخلق اخلاق میں ان سے بہتر کوئی نہیں. اخلاق کیا شے ہے؟ مجھے آج اسی کو پیش کرنا، پھر انشاءاللہ دعائے مکرم الاخلاق کو پیش کروں گا کسی دن، تو اس میں تفصیلی. اگر آج کی اس تقریر کے اندر حبیب خدا کے اس ایک پہلو کو میں پیش کر پایا تو میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا ہو جائے گا. اخلاق کیا شے ہے؟ پوچھا معصوم سے تو پانچویں امام نے فرمایا روز قیامت انسان کے نام اعمال میں، عمل میں، یعنی عقیدے میں نہیں، عمل میں سب سے افضل شے اس کا اخلاق ہوگا. عمل میں پوچھا مولا اخلاق میں سب سے بنیادی شے کیا ہے؟ کم مسکراہٹ. جو آدمی مسکرا کے بات کرتا ہے وہ ویسے ہی دلوں میں گھر کر لیتا ہے، اور رسول خدا کی صفت لکھی گئی ہے. اگر بات پہنچ جائے میرے نوجوان بچوں تک، میرے بھائیوں تک، بے بزرگ تو لطف اندوز ہو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے بھائی، میرے بچے، خاص طور سے اتنے نوجوان ماشاءاللہ موجود ہیں، جناب سیدہ سب کو سلامت رکھیں، تو میرے بچے خاص طور سے سنیں. مسکرا کے بات کرنا، مسکرا کے بات کرنے سے انسان دل میں گھر کرتا ہے، کانا رسول اللہ دائما یتبسم، حبیب خدا ہمیشہ تبسم فرماتے تھے، ہمیشہ مسکراتے رہتے. جناب امیر سے متعلق ان کے دشمنوں نے سب سے بڑی تنقید یہی لکھی ہے کہ یہاں علی گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، سارے بھاگ رہے ہیں، آپ پھر بھی مسکرا رہے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. جناب امیر ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، ائمہ اہل بیت ہمیشہ مسکراتے تھے. ایک بہت بڑے علم نفسیات کے ماہر نے، سائیکولوجسٹ نے تحقیق لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ٹیلی فون پہ بھی بات کر رہے ہوں، اگر آنکھیں چڑھا کے بات کریں تو اگلے پہ اور اثر ہوگا، اور ٹیلی فون پہ بھی مسکرا کے بات کریں تو سننے والے پہ اثر کچھ اور ہوگا. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی. اس مسکراہٹ کا بڑا اثر ہوتا ہے، تلخ سے تلخ بات کہیں مسکرا کے تو اس کا اثر کچھ اور ہے. عزیزان گرامی، اخلاق، حبیب خدا کسی کافر سے بھی پیش آتے ہیں تو اخلاق سے، یہاں تک کہ قرآن کی آیت ہے، اسی سورہ آل عمران کے اندر ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. میرے حبیب، اگر آپ کرخت مزاج ہوتے، تلخ مزاج ہوتے، غصے والے اور برے مزاج کے ہوتے تو سب کے سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. یہ آپ کا اچھا اخلاق ہے کہ آپ نے سب کو اپنی طرف جذب کر لیا، یہ آپ کی کشش اخلاق. پیغمبر اسلام جب گزرتے تھے تو مورخین نے لکھا، حتی اورینٹلسٹ، مستشرقین، مستشرقین یعنی جو مشرقی دنیا پہ تحقیق کرتے ہیں، کافر مشرق یعنی مغربی دنیا میں رہنے والے، مسلمان نہیں ہیں، وہ تک لکھتے ہیں کہ محمد کا سب سے بڑا کمال یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب چلتے تھے تو راہ چلتا ہوا رک کے واپس آتا تھا، پوچھتا تھا میں جانتا نہیں یہ بتاؤ کون ہے، تو صحابہ کہتے تھے یہی رسول خدا ہیں. شخصیت اتنی پرکشش تھی، مسکراہ، ٹھیک ہے، نور منور، حبیب خدا کا وجود زندہ معجزہ ہے، لیکن آپ کی ہستی مسکراہٹ، آنکھیں دعوت دینے والی. پیغمبر اسلام اپنا چہرہ ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ خود بخود گرویدہ ہوتا تھا. شخصیت، عزیزان گرامی، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جب کسی کو دعوت دیں اخلاق سے پیش آئیں. اہل بیت علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ ان کا اخلاق. اب آئیں ذرا چوتھے امام سے متعلق دو جملے پیش کر دوں. آپ نے سن رکھا ہوگا، شاید دسیوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ اس روایت کو سنا ہو، حسین ابن نمیر کون ہے؟ قاتل حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اکبر کا قاتل، جس نے برچھی ماری تھی، نام ہے اس کا حسین ابن، ملعون ترین افراد میں سے کربلا کے، حسین ابن نمیر. ایک مرتبہ کہیں سفر میں امام سجاد علیہ السلام کے پاس آ گیا، جانتا نہیں تھا امام سجاد کا قافلہ ہے، روکا، کہا مجھے پیاس لگی ہے شدت سے، شدت سے پیاس لگی، پانی پلا دیجئے. امام نے اماری کا پردہ کھول دیا، پانی دیا، اس نے چہرہ دیکھا پہچان گیا فوراً کہ یہ سید الساجدین ہے. اس نے جلدی سے پانی پیا اور دوڑنے لگا، جب دور چلا گیا نا کہ اب میں بہت دور ہوں، یہ مجھے آئمہ علیہ السلام پیچھا نہیں کرتے تھے، کسی کا پیچھا نہیں کرتے تھے، تعاقب میں نہیں جاتے تھے، جو آ جاتا تھا اگر قاتل تو پھر تو وہ دور دوڑا، بھاگ کے جب دور چلا گیا نا تو اس نے آواز دیکھا، اے سید سجاد آپ مجھے پہچانے نہیں، میں آپ کہہ رہا ہوں، اس نے جس طرح سے بھی کہا، اس نے کہا آپ مجھے پہچانے نہیں. امام نے کہا نہیں، میں تجھے پہچان گیا تھا، تو میرے بھائی کا قاتل ہے. کہا آپ پہچان گئے تھے؟ امام نے کہا، کہا پھر بھی آپ نے مجھے پانی پلا دیا، ہم نے تو آپ کا پانی بند کر دیا تھا. مولا نے کہا وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار. امام کی عظمت کیسی ہے، جب وہ قاتل بھی سائل بن کے، پیاسا بن کے آئے تو امام کہتے ہیں نہیں، اس وقت قتل نہیں کروں گا، تو اس وقت میرے ہاتھوں نہیں مارا جائے گا. ہاں تو واجب القتل ہے، لیکن اس وقت تجھے یاد آئے کہ پیاس کیسی ہوتی ہے. اذان گرامی، تاریخ نے بیان کیا ہے کہ امام سجاد نے جب دعائیں مانگی تو حتیٰ دشمن بھی سن کے روتے تھے امام کی دعائیں، دشمن بھی، اور جانتے کیا کہتے تھے؟ سید سجاد کی دعا میں بڑا اثر ہے، آواز میں بڑا اثر ہے. پوری دنیا میں رسم ہے، پہلی محرم کو مدینے سے روانگی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، مختصر جتنا ہو سکے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. امام سجاد علیہ السلام بھی اس قافلے میں ہیں، لیکن سارے مورخین نے لکھا ہے پانی بھرنے کی ذمہ داری حضرت عباس علیہ السلام کی تھی، اور جناب عباس نے بے انتہا مشکیزے پانی کے، ایک اونٹ نہیں اونٹنیوں پہ کتنی ہی اونٹنیوں کو پانی سے لادا. ارے اتنا پانی؟ ہاں، کہیں پانی کی قلت نہیں ہونی چاہیے، پانی کہیں ختم نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ساتھ مستورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں. حضرت عباس کی عظمت کو دیکھیں، ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. ایک بات اور کہوں گا، محرم ہے، ایک کام ضرور کیجئے گا اس محرم میں، اگر آپ کہیں پہ بھی کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، کہیں پہ آپ نوکری کرتے ہوں، ہر آدمی کو کہیں اگر پیاسے ہوں تو مجھ سے کہیں میں آپ کو پانی پلاؤں گا، اور نیت کر لیں امام حسین کی محبت میں پانی پلا رہا ہوں، اور ہر دفعہ جب کسی کو پانی دیں تو فوراً کہیں اے حسین آپ کی بھوک پیاس پہ قربان. تو اس مہینے میں ہر آدمی کوشش کرے دوسرے کو پانی پلائے. امام حسین کے نام پہ پانی پلانا شفاعت کا سبب بنتا ہے، شفاعت کا سبب بنتا ہے. تو اب ایک مرتبہ بہت بڑا مورخ اور یا راوی عبداللہ ابن سنان محاربی یا کوفی، وہ کہتا میں نے سنا امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں فوراً امام حسین کے گھر آیا دیکھنے کے لیے مدینے والے رسول خدا کے نواسے کو کیسے رخصت کرتے ہیں. آپ نے سن رکھا ہے کہ امام حسین سب سے پہلے اپنے نانا کے روضے پہ گئے ودا کرنے، اور خود فرماتے ہیں میں نے اتنا گریا کیا، قبر سے لپٹ کے گر گیا، اتنا رویا، نانا آپ کی امت مجھے آپ کی قبر سے جدا کر رہی ہے، آپ کے روزے سے جدا کر رہی ہے. فرماتے ہیں اتنا میں رویا، اتنا رویا کہ میں غش کر گیا، قبر پہ گر گیا، اور میں نے دیکھا کہ میرے نانا اپنی قبر سے اٹھ کے مجھے سینے سے لگا رہے ہیں، مجھے گلے لگا کے. ایک مرتبہ میرے نانا نے پیار کیا، کہا کہ نانا کیا حکم ہے آپ کا؟ کہا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، مشیت یہی ہے آپ میدان کربلا میں شہید ہو جائیں گے. کہا میں نے صرف ایک اور سوال کیا، نانا میری بہنوں سے متعلق کیا حکم؟ تو کہا میرے نانا رونے لگے اور کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، کہا مشیت یہی ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیدی بنا لیا جائے گا. جانتے ہوئے کہ میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا، امام حسین علیہ السلام اٹھے، پھر ماں کی قبر پہ گئے. بڑے بڑے علماء ایک ہی جملہ کہتے ہیں، جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے، ویسے امام حسین قبر جناب سیدہ سے لپٹ کے رو رہے تھے، اور بار بار میرا دل کہتا ہے یہی کہتے ہوں گے اما مجھے اپنی آغوش میں لے لیں. آپ نے یہی سنا ہے نا ممبر سے کہ جناب سیدہ نے کیا جواب دیا، کہا بیٹا اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرنا، میں کربلا ساتھ آؤں گی. میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ نے یہ بھی کہا ہوگا بیٹا صرف ساتھ نہیں آؤں گی، جب آپ پشت ذوالجناح سے زمین پہ آئیں گے میں اپنے برکے کا دامن پھیلاؤں گی. اے حسین میں آپ کے سر کو زمین پہ نہیں گرنے دوں گی، میں اپنے برکے کے دامن میں آپ کے سر کو. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ماں سے ودا کیا جناب سید الشہداء نے، اور اٹھے آئے جناب ام سلمہ سے ملنے کے لیے آئے، اپنی نانی سے. کہا نانی اماں میں عراق جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں، بس کربلا کا نام سننا تھا. حضرت ام سلمہ رونے لگی. اہل سنت کی بھی تاریخ میں ہے، حتی ترمیزی کے اندر احادیث میں بھی ہے، روایات میں ہے کہ جناب ام سلمہ رونے لگی، کہا اے حسین کربلا مت جائیے گا، آپ کے نانا نے مجھ سے کہا تھا آپ کربلا میں مارے جائیں گے. تو امام حسین نے کہا نانی اماں وہ وقت آ گیا ہے میری شہادت کا. تو جناب ام سلمہ بہت روئیں، بہت روئیں. بھائی سب کے سب ایک ہی سوال کر رہے ہیں، اے حسین کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا شہادت کے لیے. کہا جب شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں. تو بس ایک ہی جملہ سب نے لکھا ہے، امام حسین نے فرمایا کہا میری شہادت سے میرے نانا کا دین بچے گا، اور میری بہنوں کی وجہ سے میری شہادت بچے گی. اگر بہنیں ساتھ نہ ہو تو میرا پیغام کون پہنچائے گا؟ یہ ہر جگہ جا کے بتائیں گے حسین باقی نہیں ہے، یہ نواسہ رسول ہے. بس بھئی چلیں، آخری جملے سن لیجیے، چار سے پانچ منٹ کی زحمت دوں گا، لیکن میرا وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو ہوگا. اب عبداللہ ابن سنان کہتا ہے جب میں پہنچا نا امام حسین کے گھر، تو میں نے دیکھا گھر کے باہر دروازے کے سامنے حسین مسند بچھائے بیٹھے ہیں. اے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام، کبھی ایسا بھی وقت آنا تھا حسین گھر کے باہر مسند بچھا کے بیٹھے. گھر کے باہر مسند بچھائے بیٹھے ہیں کہ جوانان بنی ہاشم سامنے کھڑے ہیں. ایک مرتبہ جب سارا کا سارا پانی لادا اور ایک مرتبہ دیکھا کہ اونٹ موجود ہیں, اونٹنیاں موجود ہیں, جناب عباس سے کہا اونٹنیوں پہ اماریاں لگا دو, اور ایک مرتبہ کسی کنیز سے کہا بیبیوں کو بلاتی جاؤ ان کو سوار کرا دیا جائے. ایک مرتبہ ساری بیبیاں آ رہی ہیں, میں سارا مختصر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کسی خادمہ نے اندر سے آواز دی, کسی کنیز نے کہا حسن مشتبہ کی بیوہ آ رہی ہے. سید الشہداء نے آواز دی, قاسم عبداللہ آگے بڑھو, ماں کو ناکہ پہ سوار کرا دو. ایک بیٹے نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا, اماری کا پردہ ہٹایا, دوسرے نے بازو تھاما کہا مادر گرامی ناکہ پہ سوار ہو جائیے. اتنے میں کسی نے اندر سے کنیز نے آواز دی, ارے لیلا آ رہے ہیں. آواز دی, علی اکبر ماں کو سوار کرا دو. میرا دل کہتا یہ بیبیاں سوچتی ہوں گی آج تو سوار کرا دیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی راوی کہتا ہے اتنے میں اندر سے آواز آئی, علی کی بیٹی ام کلثوم تشریف لا رہی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین نے آواز دی, عباس آگے بڑھو, علی اکبر آگے بڑھو, قاسم عبداللہ اون محمد سوار کراؤ. ایک نے اماری کا پردہ ہٹایا, کسی نے گھٹنا زمین پہ رکھا, ایک نے بازو تھاما, جناب ام کلثوم کو سوار کرا دیا. بس بھئی راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئے, علی کی بیٹی زینب کبرا, ارے زینب کبرا تشریف لا رہی ہیں. ادرکم اللہ ادرک. ایک سوال کروں, میں بھی اگلے مصائب نہیں پڑھوں گا, میں مصائب نہیں پڑھ رہا, ایک سوال میری طرف دیکھیے گا. ایک سوال کروں, جب آپ روتے ہیں آپ کو کوئی تازیانے تو نہیں مارتا, آپ کو کوئی تماچے تو نہیں مارتا؟ اجرکم اللہ. آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ راوی کہتا آواز آئی, علی کی بیٹی زینب کبرا آ رہی ہیں. راوی کہتا میرا تعجب بڑھ گیا جب میں نے خود دیکھا حسین اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے, کہا عباس اماری کا پردہ ہٹاؤ, علی اکبر اپنا گھٹنا زمین پہ رکھو, حسین نے بازو تھاما. جناب زینب نے کہا بھیا آج میں عباس سے سوار نہیں ہوں گی, آج علی اکبر سے سوار نہیں ہوں گی, آج اونو محمد سے سوار نہیں, بھیا مجھے معاف کر دو, آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گی. پھر کس سے سوار ہوں گی جناب زینب؟ کہا بھیا اسے بلائیں جو 11 محرم کو مجھے ناکہ پہ سوار کرائے گا. میرے مولا حسین نے آواز دی, او میرا سید سجا, او میرا عابد. اجلکم اللہ. میں تمام کر دیتا لیکن جب یہاں تو امام سجاد نے بازو تھاما سوار کرا دیا. میں نے کل کہا تھا نا, جب 11 محرم کا دن آیا جناب زینب نے ہر بی بی کو سوار کرایا, یہاں تک کہ ماں کی کنیز جناب فضہ کو بھی ناکہ پہ سوار کرا دیا. لیکن جب دیکھا نا مولا سجاد کے گلے میں توک ہے, اب بی بی سے رہا نہ گیا, مولا سجاد سے کچھ نہیں کہا, فرات کا رخ کیا, کہا میرے عباس آؤ آ کے بہن کو دیکھو. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. 2 منٹ بیٹھیں گے, میں دعا کروا دوں. جب آنکھ میں آنسو ہو دعا رد نہیں ہوتی. ایک واسطہ بتاؤں جو کبھی رد نہیں ہوتا. 2 واسطے ہیں جو کسی حالت میں رد نہیں ہوتے. کسی معصوم کا واسطہ رد نہیں ہے, لیکن آئمہ علیہ السلام بعض اوقات کسی کا حق مارنے کی وجہ سے نہیں سنتے. لیکن دو ایسے واسطے ہیں کہ اگر دشمن اہل بیت بھی یہ دو واسطے دے تو رد نہیں ہوتی دعا. دو واسطے جانتے ہیں کون سے دو واسطے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں ایک واسطہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ, کوئی بھی واسطہ دے پروردگارہ جناب فاطمہ کا واسطہ. کون سا واسطہ؟ پروردگارہ اس ہاتھ کا واسطہ جو پہلو پہ تھا. اور دوسرا واسطہ جو کبھی رد نہیں ہوتا, یہاں تک کہ امام زمانہ نے فرمایا میرے ماننے والوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگیں یہ والا واسطہ دیں. وہ دوسرا واسطہ کون سا ہے؟ جناب زینب کی چادر کا واسطہ. آئیں ذرا مل کے کہیں پروردگارہ جناب زینب کی چادر کا واسطہ, ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے ہیں سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, جو مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں کسی کو رد نہ فرما, سب کی دعائیں مستجاب فرما. بس بھائی ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارہ ہاتھ بلند کیجئے گا, جو حاجات طلب کیجئے گا, امام زمانہ کے ظہور کی پہلے دعا مانگیں گے بعد میں. اگر کوئی پریشان ہے خصوصاً وہ والدین جو اپنے بچے بچیوں کی طرف سے پریشان ہیں, خصوصاً اگر بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہے, ایک واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارہ واسطہ ان کانوں کا جن سے گوشواروں کو چھینا گیا تھا, پروردگارہ اس چھوٹی بی بی کی عظمتوں کا واسطہ, اس کرتے کا واسطہ جس پہ خون تھا. پروردگارہ کسی کی کسی دعا کو رد نہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين.